الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کے بارے میں کچھ بتائیں. اخبرنی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قالت کان خلقہ القرآن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق خود قرآن ہے. آپ کی پوری عملی زندگی قرآن پاک کی تفسیر ہے. تو جس کو اتباع سنت نصیب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اسے قرآن کریم کی تفسیر پر عمل نصیب ہو گیا. اور اگر کسی شخص کو علوم اور معارف کا شوق ہو، رات دن مطالعے میں لگا ہوا ہے، کتابوں کا ذخیرہ جمع کر رہا ہے، بڑی لائبریری بنائی ہوئی ہے اور ہر قسم کی جو ہے اس کے پاس کتابیں ہیں، لیکن اس کا کوئی عمل سنت کے مطابق نظر نہیں آتا، تو یہ شخص علم کی حقیقت سے محروم ہے. اس زمانے میں لائبریریوں کے کھولنے کا اور مطالعہ کا تو بڑا شوق ہے، لیکن عملی طور پر بہت ہی کمزوری ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل چیز تو عمل ہے. صحابہ کرام کے پاس علم ہوتا تھا، جتنا بھی اس پہ عمل کرتے تھے. اس لیے ہمیں اتباع سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جوتا پہنو تو دایاں پیر داخل کرو. خواتین، ماں بہنیں جب جوتیاں پہنیں تو دایاں پیر داخل کریں، جب نکالیں تو بایاں پیر نکالیں. اب آپ لوگ اس پر غور کریں کہ ہم لوگ جوتا پہنتے ہوئے اس سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں. اب دیکھیں 24 گھنٹے میں اگر ہم نے 100 مرتبہ جوتا پہنا اور اتارا تو 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا نا، اور سنت کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جوتا پہنتے تھے. تو دوستو، اس طرح نسبت مع رسول کی کوشش کرنی چاہیے. لوگ جو ہے وہ شیخ کی نسبت کا خیال کرتے ہیں اور اوروں نسبت کا خیال کرتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل کرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ من متبعا لما جئت بھی. یہ حدیث کنز المال میں ہے کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. تو ہمیں اپنے ہر عمل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. ہماری خوشی، ہماری غمی ہر وقت دیکھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں کیا کیا، اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد تھا. بندگی تو اسی کا نام ہے دوستو، بندگی نام ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ارادوں سے بے ارادہ ہو جانا، بینائی ہوتے ہوئے نابینا بن جانا. مثلاً کہ بھائی دیکھو، کوئی نامحرم عورت سامنے آ گئی تو آنکھوں میں روشنی تو ہے مگر آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں، یہ ہے اختیار سے بے اختیار ہو جانا. یہی ادا دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہمارے بندے کی بینائی ہے، دل بھی چاہتا ہے کہ فلاں صورت دیکھ لوں، دل چاہتا ہے کہ فلاں خواہش پوری کر لوں، لیکن اپنی خواہش کو ہماری خواہش و مرضی پر فدا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں بندگی، غلامی اسی کا نام ہے. اور اسی کی برکت سے پھر ایسے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں گے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو اپنے دل کو توڑنا نہیں جانتا، جو اپنے دل کو شکستہ کرنا نہیں جانتا، جو شخص اپنی خواہشات کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کا تعلق کی دولت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے قلب میں نسبت معاللہ کا چاند کیسے روشن ہوگا؟ جب ہمارا بار بار اپنی خواہش کو شکستہ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ٹوٹے ہوئے دل میں آ جاتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انا عند المنکسرت قلوبهم لأجلی، جن بندوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. مولانا قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت کے اعتبار سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا گھر ٹوٹے ہوئے دلوں کو بنایا ہے، لیکن دل ٹوٹتا کب ہے؟ جب کوئی اپنی ناجائز خواہش کو توڑ دے. جس خواہش سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، اس خواہش کو آپ توڑ کر دیکھیں، دل ٹوٹا اور اس دل میں اللہ آیا، اس دل میں خدا کی تجلی آئی. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی تجلی کوہ طور پر دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اب وہ ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوا؟ اس کے بارے میں عام مفسرین نے لکھا یہی ہے کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے جلووں کی تاب نہ لا سکا. لیکن حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس کی بڑی عاشقانہ شرح فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ بڑا ہی چالاک تھا، عاشق مزاج تھا، اس لیے جلدی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی میرے اندر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی تجلی میرے ذرے ذرے میں داخل ہو جائے. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوہ طور کی ظاہری سطح پر اللہ کی تجلی نازل ہوئی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اس کے باطن میں بھی اللہ کی تجلی کے جلوے داخل ہو جائیں. اسی طرح میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے خواہشات پیدا کر کے ہمیں ناجائز خواہشات توڑنے کا حکم دیا ہے. حسین چہروں کی صورت میں کیسے کیسے حسین چہرے ہیں، ان کو پیدا کیا اور ہمیں آنکھوں میں روشنی بھی عطا فرمائی، پھر حکم بھی دے دیا کہ دیکھنا بھی نہیں ہے، تو کتنا مشکل کام ہے. لیکن جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خواہش کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں، اپنی خواہش کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے سامنے. اس لیے جس طرح سے ہم غلام ہیں، تو صرف ہم غلام نہیں ہیں، ہماری ہر جز ہمارا اللہ کا غلام ہے، ہماری آنکھیں بھی اللہ کی غلام ہیں، ہمارے کان بھی، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا دل بھی اللہ کا غلام ہے. تو بھی جب آئے آزا اینا، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، تو رہنا چاہیے ویسے کو رہنا چاہیے، ویسے ہی ہمیں رہنا چاہیے. غلام کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ایک طرز زندگی اختیار کریں، جس طرح آقا کہے گا ویسا ہی رہے گا. وہ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ غلام خریدا اور اس غلام سے پوچھا کہ غلام تو کیا کھائے گا؟ تو غلام نے کہا کہ حضور، غلام کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، جو آقا کھلا دے بس وہ غلام کھا لیتا ہے. پوچھا کہ تم کیا پہنے گا؟ کہا کہ حضور، غلام کا کوئی لباس نہیں ہوتا، جو آقا پہنا دے تو بس وہ غلام پہن لیتا ہے. یہ پوچھا کہ تم کیا کھاؤ گے، کھانا کیا کھاؤ گے تم؟ حضور، کوئی کھانا نہیں ہوتا، جو کھلائیں گے کھا لیں گے ہم، کہاں سوئیں گے؟ کوئی سونے کا ٹھکانا نہیں ہے، جہاں آقا سلائے گا ہم سو لیں گے. تو یہ سن کر وہ بے ہوش ہو گئے. جب ان کو ہوش آیا تو فرمانے لگے کہ جا غلام، تجھ کو میں نے آزاد کر دیا کہ تو نے آج مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی ہے کہ بندے کو کس طرح سے بندگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے، بندے کو کس طرح بندہ بن کے رہنا چاہیے. ہم اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں کہ ہماری خواہش پوری ہو جائے. ارے یار، سچا عاشق وہ ہوتا ہے کہ اس کے ارادے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کے ساتھ ہوں. تو اللہ جس حال میں ہمیں رکھتے ہیں ہم اسی حال میں رہیں گے. اللہ جو ہمیں عطا فرما دے اس کا شکر ادا کر کے اس کو کھا لیں، جو اللہ پہنا دے شکر ادا کر کے اس کو پہن لیں. اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرما دے. میرے دوستو، بندگی کا یہ سب سے اونچا درجہ ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے حضرت شاہ دوانی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہ بتاؤ اخلاص سے بھی اونچا کوئی مقام ہے؟ تو حضرت پھول رحمت اللہ علیہ فرمانے عرض کرنے لگے کہ حضرت مجھے تو نہیں معلوم اخلاص سے بھی کوئی اونچا مقام ہو سکتا ہے. تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اخلاص سے بھی ایک اونچا مقام ہے, اس کا نام ہے رضا بالقضاء, اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا, دل سے راضی رہنا کہ اللہ جس راستے سے آپ ہمیں لے جا رہے ہیں یہ راستہ ہمارے لیے بہتر ہے, اسہل ہے, اجمل ہے, یہ راستہ اس سے بہتر راستہ نہیں ہو سکتا. تو میرے دوستو, چین اور سکون سے رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں. بس جو سمجھے کہ جس طرح سے ایک کتے کے گلے میں پٹا ڈالا ہوتا ہے, مالک اس کو جس طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے, بلی کے گلے میں پٹا ڈالا ہوتا ہے, مالک جس طرح چاہتا ہے جس طرف چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے, ہماری بندگی کی طرق میں اللہ تعالیٰ کی غلامی اور ان کا جو ہے وہ پٹا ڈالا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے ہمیں لے جائے. میرے دوستو, اسی میں عافیت ہے, اسی میں راحت ہے, اور اسی کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں دو جہاں کی راحتیں ملیں گی. تو میرے شیخ رحمت اللہ یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی سامنے ایسی شکل صورت آ جاتی ہے تو اس وقت آپ کی آنکھوں میں روشنی ہے لیکن آپ نابینا بن جاتے ہیں, آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں, لیکن ان آنکھوں کو ہم اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتے, یہ آنکھوں کا شکریہ ہے. ہے نا, طاقت ہوتے ہوئے بھی لیکن اس طاقت سے ہم دست بردار ہو جاتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک اللہ والے کو اگر کوئی ہٹی کٹی موٹی کوئی عورت پہلوان اگر اس کو زبردستی نیچے پٹخ دے اور اس کے اوپر بیٹھ جائے آ کے کہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کسی عورت کو, میں نے سنا ہے, تو اس کی زبردستی اس کو بول دیے کہ آپ تم جو ہے تم مجھے دیکھو, تم کس طرح سے نظر کی حفاظت کرو گے. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سچا اللہ والا ہے تو آنکھیں کھلی ہوں گی اس کی, لیکن اس کی شعائے بصریہ جو ہے وہ اپنے قابو میں رکھے گا, آنکھیں کھلی ہوں گی لیکن وہ اس چیز کے قادر نہیں ہوگا کہ اس کو دیکھ سکے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی عظمتوں کی دلیل ہے یہ. آپ جنگل میں جس طرح جاتے ہیں تو ایک ببر شیر سامنے آپ کے آ جاتا ہے اور ایک طرف حسین لڑکی بھی وہاں کھڑی ہوئی ہے, آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن شیر کا حیبت اور اس کی عظمت کی وجہ سے آپ اس کو نہیں دیکھ پا رہے, آپ کی آنکھیں شیر کی طرف مرکوز ہیں کہ اگر میں نے اپنی آنکھیں یہاں سے ہٹائی تو شیر جو ہے وہ مجھے حملہ کر کے مجھے کھا جائے گا. تو شیر کیا چیز ہے؟ شیر سے بڑھ کے اللہ کی طاقت ہے میرے دوستو. تو اللہ کی عظمت جب دل میں آ جاتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, وہ چاہے اس کو مفت میں بھی حسن ملے, مفت میں گناہ کرنے کا اس کو موقع مل جائے, لیکن وہ گناہ مفت میں بھی نہیں لے گا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص جو ہے اسے مارے کیا ہے, تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے اجزاء کیا ہیں, میں اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو استعمال کروں گا. تو وہ کہنے لگے کہ واہ جی اتنے نخرے, ایک تو اس میں لے کے آ رہا ہوں, ہڈیاں لے کے آ رہا ہوں, اور اوپر سے جی اتنے نخرے کہ ہم اس کے اجزاء بتائیں آپ کو, مفت میں دے رہا ہوں آپ کو ہڈیاں. تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ بھائی آپ کا ہڈیاں تو مفت کا ہے لیکن ہماری آنکھیں تو مفت کی نہیں ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر کوئی گناہ مفت کا بھی ہمیں مل جائے تو اس وقت بھی کہہ دو کہ مفت کا گناہ تو ہے لیکن ہمارا ایمان مفت کا نہیں ہے. کوئی اللہ والا ایسا نہیں ہے کہ اپنی دوستی کو بیچ دے اللہ کی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ والوں کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا, اللہ کی کوئی قیمت نہیں ہے تو اللہ والوں کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر سارا جہان کے قدموں میں لا کے رکھ دیا جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ یہ گناہ کر لیں تو پھر بھی اس کو ٹھکرا دیں گے اور اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. اللہ اپنے رحمت سے ہمیں ایسا دل ایسا تعلق عطا فرما دے کہ اللہ کی نافرمانی سے ہمیں موت معلوم ہو, اللہ کو ناراض کرنے سے وحشت گھبراہٹ دل میں گھبراہٹ تاری ہو جائے, دل میں خیال بھی آیا اللہ کی نافرمانی کا تو دل گھبرانے لگے، پریشان ہونے لگے، دنیا کی کوئی شے ہمیں اچھی نہ لگے۔ میرے شیخ رحمتہ اللہ نے فرماتے تھے، جس طرح سے ایک کمپس کے اندر ایک سوئی ہوتی ہے، اس کے سر کے اوپر ایک ذرا سا رتی برابر جو ہے مغناطیس لگا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا رخ موڑتے ہیں تو وہ سوئی ہلنے لگتی ہے، تڑپنے لگتی ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ واپس نوٹ کی طرف نہیں آ جاتی۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ ہمارے دل کے اوپر بھی اللہ کا ذکر کا اگر ذرا سی پالش لگ جائے گی تو اگر ہمارا قلب اللہ تعالی کی ذات پاک سے ذرا برابر انحراف ہونے لگے گا، دائیں بائیں چلنے لگے گا، لیکن کیونکہ ہمارے دل کی سوئی پہ اللہ کے ذکر کی پالش لگی ہوئی ہے، تو وہ ذکر کی پالش جو ہے وہ ہمیں بے چین کر دے گی، یہاں تک کہ ہمارا پھر جو ہے ہماری استقامت اور ہمارا جو 90 ڈگری جو استقامت ہے اور ہمارا جو مرکز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جب تک کہ وہ سوئی واپس نہیں آ جاتی ہم بے چین رہتے ہیں۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے اللہ سے ایسا تعلق تو پیدا کرے میرے دوستو، اللہ کو یاد تو کرے۔ کس طرح سے ہم بیوی بچوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی جگائی پریشان ہو جاتے ہیں۔ مولانا عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے کہ صبر نیز از فرزند و زن، صبر چوداری ز رب ظلم نن۔ تم بھی بیوی بچوں پہ صبر نہیں کرتے، لیکن اللہ پہ تجھے کیسے صبر آ جاتا ہے، اللہ کی جدائی پہ کیسے صبر کر لیتے ہو۔ اللہ سے جدائی کب ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اس لیے ہمت کر کے میرے شیخ فرماتے تھے نفس کے اوپر ایسا ہمت اور مردانہ حملہ کرنا چاہیے، جس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مردانہ حملہ کیا تھا خیبر پر اور اس کو فتح کر لیا تھا۔ اس طرح سے اپنے نفس پہ ہمیں حملہ کرنا چاہیے، اور جتنے بھی گناہوں کی عادتیں ہیں حملہ کر کے نفس کے اوپر اس سے فتح حاصل کریں اور اللہ تعالی کی مدد حاصل کریں۔ میرے شیخ رحمتہ اللہ نے فرماتے تھے کہ جو جان لڑا دیتا ہے وہ جان چھڑا لیتا ہے۔ اللہ کے لیے نفس پہ ایسا حملہ کریں کہ جتنے بھی گناہ ہیں ہم سے چھوٹ جائیں۔ گناہ دوستوں ایک اچھی چیز تو نہیں ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی دوستی کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ آپ کہیں کہ آپ کو دوست بنائے اپنا تو اس کی کچھ شرائط ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شرائط بھی بتا دیے ہیں کہ یہ شرائط ہیں ہماری دوستی کے۔ پھر اللہ کا دوست بننا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، اور یہ دونوں جہاں کی نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہے۔ دوست اپنے دوست کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہے، اس کو خوش رکھتا ہے، اس کو کبھی بھی مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو خوش رکھتے ہیں، اس کو تکلیف میں نہیں دیکھتے، اور اگر کبھی کوئی پریشانی تکلیف پہنچ بھی جاتی ہے ان کا دل اللہ تعالیٰ ہمیشہ مست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قلب پہ سکون نازل فرماتے ہیں۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ذات ہے کہ جو سکینہ نازل فرماتے ہیں مؤمنین کے قلوب میں۔ قلوب پر نہیں، قلوب کے اندر سکون اطمینان نازل ہوتا ہے ان کے دلوں پر۔ یہ ایسی چیز ہے میرے دوستوں کی ہر کوشش اس کو حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو بس اللہ کو راضی کرنے سے ہی یہ نعمت مل جاتی ہے۔ جس شخص کے پاس پورے جہاں کی دولتیں ہوں، سلطنت ہوں، لیکن وہ بندہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو یہ شخص بڑے خسارے میں ہے۔ اس کے پاس تمام جہاں کی نعمتیں ہوں لیکن اللہ سے تعلق نہیں ہے اس کا، تو یہ شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کنگال ہے، مسکین ہے، اس کو سجدے کی لذت حاصل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن نوٹ ہی نوٹ اس کے پاس ہیں، اس کو دنیا کا کوئی مزہ حاصل نہیں ہے۔ میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا کا اصل مزہ جو ہے اللہ والوں کو حاصل ہوا ہے، کیونکہ وہ اس ذات پہ فدا ہوتے ہیں، اس اللہ کو راضی کرتے ہیں جس کے قبضے میں دنیا کی لذتیں ہیں۔ تو جب اللہ آپ کو راضی کرتے ہیں یہ بندے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر شے میں لذت عطا فرماتے ہیں۔ ایک عام آدمی ہے وہ چائے کی پیالی پیتا ہے، چائے پیتا ہے، اور ایک اللہ والا چائے پیتا ہے، دونوں کے ذائقے میں اور دونوں کے اس میں مزے میں فرق ہوگا۔ ایک شخص اللہ والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تجلیات اس کو نظر آتی ہیں, تجلیات رزاقیت نظر آتی ہے اس کو رزق کے اندر. عام آدمی سے رزق دیکھتا ہے, کھا لیتا ہے, پھر حج دیتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ والے جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت بھی وہ اللہ کے تجلیات اور اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت کے جو جلوے ہیں ان کے مشاہدہ کرتے ہیں کہ میرے اللہ نے یہ دیکھو دودھ کیسے پیدا فرمایا ہے, اور اس کے بعد یہ چائے ہمارے لیے آئی, یہ کھانا کہاں سے اللہ نے پیدا فرمایا اور یہ کھانا تیار ہو کے ہمارے سامنے آیا. تو دوستو صرف نعمتیں کھا لینا اور نعمت دینے والے کو یاد نہ کرنا یہ تو ناشکری ہے. نعمت تو کھاتے ہیں ہم لیکن نعمت دینے والے کا ہم شکریہ کم ادا کرتے ہیں. نعمتوں کا شکریہ بہت لوگ ادا کرتے ہیں لیکن نعمت دینے والے کا شکریہ ہم ادا نہیں کرتے. تو محض گھر پہ لکھا دینا کہ ہاذا من فضل ربی, یہ اللہ کا فضل ہے جو مجھے گھر عطا فرمایا ہے, یہ نعمتیں دی ہیں, دوستو اس سے شکریہ ادا نہیں ہوتا. اور خالی زبان سے شکریہ ادا کر لینا کہ اللہ تیرا شکر ہے نعمت عطا فرمائی ہے تو یہ تو شکر ہے, لیکن حقیقی شکر یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی نافرمانی سے بچے, اللہ کو ناراض نہ کرے. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اللہ سے ڈر کے رہنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور ان چیزوں کا معلوم کرنا علماء سے کہ کن کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, ان کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. تقوی فرض ہے کہ نہیں بتائیں بھائی؟ تقوی فرض عین ہے, فرض کفایہ نہیں ہے. عالم بننا, حافظ بننا, مفتی بننا, قاری بننا یہ فرض کفایہ ہے. کسی ایک بستی میں ایک بھی عالم ہو جائے تو فرض کفایہ اعلیٰ ہو گیا, لیکن متقی بننا, تقوی کے ساتھ رہنا یہ فرض عین ہے. ہر مرد, عورت, یتیم, غریب, مالدار اور غریب, ہر طبقے کا شخص جو ایمان لایا ہے, تقوی کے ساتھ رہنا یہ فرض عین ہے. اللہ کے نافرمانی سے بچنا یہ فرض ہے, فرض. اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے میرے پیارے دوستو. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے کہ حافظ بن گئے تو فرض کفایہ ادا ہو گیا, لیکن تقوی کے ساتھ رہنا یہ فرض عین ہے. اور جہاں سے تقوی حاصل ہوگا وہ ذریعہ اختیار کرنا بھی فرض ہے. اب تقوی کہاں سے حاصل ہوگا, تقوی کہاں سے؟ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سنائی میرے شیخ کو اور ہم نے اپنے شیخ سے سنی. وہ فرماتے تھے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک کان ہوتا ہے اور تقوی کا کان ہے قلوب العارفین. جو حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر چیز اس کا کان سے ملتی ہے اور تقوی, اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر یہ ملے گا کن کے پاس؟ اللہ والوں کے پاس. ان کی صحبت میں آنا جانا رکھیں, ان سے تعلق قائم کریں. اللہ والوں کی صحبت سے 100 برس کا زانی, 100 برس کا شرابی اور کبابی بھی ایک دم میں جب اس نے توبہ کی تو ایک دم سے ورش کے اولیاء بن گئے. وہ گردیش میں آئے جو دریا رحم کا, جبرے سب سالہ ہو فخر اولیاء. اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے میرے دوستوں تو 100 سال گنہگار جو شخص ہوتا ہے وہ رش کے اولیاء بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے, ظاہری طور پہ وضع پتہ ان کی شریک مطابق ہے, اللہ والوں کی صحبت حاصل ہے, تو وہ ناز نہ کریں. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ تکبر دل میں نہیں آئے گا. حضرت مفتی حضرت مولانا عبدالحمید صاحب دامہ برکاتہم ساؤتھ افریقہ میں آزاد میں کا بہت بڑا مدرسہ ہے, وہاں سے فون کیا میرے شیخ کو کہ حضرت جب سے آپ سے تعلق ہو گیا ہے تو الحمدللہ بڑے بڑے اکابر علماء جو ہے وہ داخل سلسلہ ہو رہے ہیں. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو تکبر تب آئے گا آپ جب تک شکر کرتے رہیں گے, تکبر نہیں آئے گا. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو شکر جو ہے وہ سبب قرب ہے اور تکبر سبب بعد ہے. اور قرب میں اور بعد میں تضاد ہے, اجتماع جدین مہار ہے. یہ میرا پہلی ہوئی خطاب ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اگر کوئی تعریف کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دوں جو حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی تعریف کرے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے الحمد للہ کہ مٹی اٹھا کے لاؤ اور ڈال دو. بھائی اگر کوئی استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرتا ہے یا پیر اپنے کسی مرید کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوا کہ اس میں مٹی ڈال دو. میرے شیر فرماتے تھے کہ اگر طالب علم ہے وہ اول آیا ہے, اب اس کو پتا کہ میرے استاد نے میری تعریف کرنی ہے تو پہلے سے ہی وہ مٹی لے آیا, مٹی میں بھر کے وہ پوریا بنا کے مٹی لے آیا کہ میرا تو استاد تعریف کرے گا میری, کیونکہ میں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے. اب وہ انتظار میں ہے کہ جیسے میرا استاد جو ہے وہ تعریف کرے گا تو یہ جو میرے مٹھی میں جو مٹی ہے نا میں ان کے منہ میں ڈال لوں گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوستو, یہ تو جہالت کی بات ہے. سمجھنا چاہیے علم کیا چیز ہے, علم سمجھنے کے لیے کتنی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو سمجھ میں آتی ہے یہ باتیں. مطلب یہ ہوا کہ وہی مٹی ڈالنے کے اتفاق نہ کرو اس کی طرف, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو کمال حاصل ہوا ہے یہ عطا حق ہے, اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوا ہے, اس کے یہ اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیں آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو دل توڑ دینا چاہیے, اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے. میرے دوست میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہمارے پاس وہاں پہ وجود نہیں تھا, ہماری صرف ارواح تھی, ہماری سول تھی, کوئی جسم نہیں تھا ہمارے پاس. اللہ نے ہمیں جسم عطا فرمایا ہے, دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اس لیے تاکہ ہم غلام بن کے دنیا میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی غلامی کے سر پر تاج ولایت رکھ کے اللہ کے پاس جائیں ہم. تو اگر ہم اللہ کے دوست نہ بنے دنیا سے جانے کے بعد دوست خسارہ ہے کہ نہیں, اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے, پتہ نہیں کب ہمارے وقت ختم ہو جائے. تو جتنا اللہ کو یاد کر لیں, اللہ کو راضی کر لیں, ہر لمحہ حیات ہر وقت اس چیز کا استحضار رہے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ میرے اللہ اس سے ناراض ہو جائیں, ہر وقت سوچتے رہیں, اسی سوچ میں پڑے رہیں. کیا ہم غیروں کی سوچوں میں لگے رہتے ہیں اور مال کی سوچ میں اور دنیا کی فکروں میں؟ ارے اصل چیز تو یہ ہے جس شخص نے اللہ کے غم کو اپنا غم بنا لیا ہے, غم آخرت کو اپنا غم بنا لیا ہے تو اللہ سارے غموں سے اسے آزاد فرما دیں گے. یہ اصل غم ہے, تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غمے تو جہاں سے فراغت ملے. اللہ کا غم اگر ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو بس سمجھے کہ ساری راحت, ساری خوشی, ساری عافیت ہمیں مل جائے گی. تو میرے شیخ فرماتے تھے دنیا میں ہم آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے, اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہم اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں. جب ہمارا آنے کی مرضی نہیں ہے, جانے کی مرضی نہیں ہے, تو دوستو کیا زندگی ہماری مرضی سے چلے گی کیا دنیا میں؟ کہ ہم اپنی مرضی سے رہیں گے, جب ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں, تو جو درمیان کا جو حصہ ہے تو وہ کیسے ہم اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں؟ وہاں بھی اللہ کی مرضی چلے گی. اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ نے ہمیں جسم عطا فرمایا, سر عطا فرمایا تاکہ ہم سجدہ کریں, آنکھیں عطا فرمائے بیت اللہ کی زیارت کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیشانی عطا فرمائی تاکہ ہم سجدہ کریں اللہ کی وہ اللہ کے سامنے, اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے عید اللہ سے مسافر کریں, دعائیں کریں, قدم عطا فرمائے ہم بیت اللہ کا طواف کریں, مساجد میں جائیں, عید اللہ کے مجالس میں جائیں. تو یہ جتنے بھی اللہ نے ہمیں اعضاء عطا فرمائے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اعضاء سے ہم اللہ کی دوستی, اللہ کی ولایت حاصل کریں, ورنہ کیا فرق رہ جائے گا ہم اور جو کفار ہیں؟ کفار کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا, ہگنا موتنا, اس کا مقصد یہی ہے دنیا میں. میرے شیخ فرماتے تھے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ جانور بھی جب کھانا کھاتا ہے, بھوسا کھاتا ہے تو اپنے مالک کو یاد تھوڑا کرتا ہے, بس کھا لیا, ہگ لیا, اس کا بس شیوا یہی ہے. تو کفار بھی تو یہ کام کرتے ہیں, کما لیا, کھا لیا, ہگ لیا, موت لیا, صبح امپورٹ کر لیا, رات کو ایکسپورٹ کر لیا, یہ کیا ہے؟ کافر کی زندگی ہے یہ. اور میرے شیخ فرماتے تھے تو یہ اللہ نے فرمایا ہے اولئک الانعام بل ہم اضل, یہ لوگ تو جانور ہیں, جانور جانور سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ, کفار لوگ. تو ہم کس کی نقل اتارے ہیں, ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے جو کفار ہیں ان کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے, کیونکہ یہ لوگ ہیں جانور ہیں, جانور جیسا کام کرتے ہیں تو ان کا مہینہ بھی شروع ہوتا ہے جانوری سے. جنوری ہے نا, جانور ہے تو یہ مہینہ ان کا شروع ہوتا ہے جنوری سے. اور کیونکہ مسلمان محترم ہے, ایمان والا ہے, تقوی والا ہے, اللہ میں ڈرا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مہینہ محرم سے شروع فرمایا ہے, کیونکہ محترم ہوتے ہیں یہ. تو دیکھیں کتنا فرق ہے میرے دوستوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے دوست بن کے جائیں. یہ کیا زندگی ہے میرے دوستوں, یہ تو رہنے میں رہنا ہے, یہاں رہنا وہاں رہنا, کبھی چائے پی رہی ہوٹل میں جا کے دوستوں سے بیٹھ کے گپ شپ لگا رہی, کبھی کاروبار کی باتیں کر لی, یہ زندگی بس پاس ہو رہی ہے, کبھی اخبار پڑھ لیا, اور کبھی کاروبار کی فکر میں ہے, ہر وقت لگے ہوئے ہیں, کوئی فکر نہیں ہے نماز کی, نہ زکات نکالنے کی فکر ہے, نہ کچھ ہری بدے کی فکر ہے, نہ گناہوں سے بچنے کی فکر ہے, غیبت سے بچنے کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ زندگی نہیں ہے میرے دوستوں. تو زندگی وہ ہے کہ جو ہر آن اپنے مالک پہ فدا ہو, ہر وقت اللہ کی خوشی کو, اللہ کی ناراضگی کو دیکھتا رہتا ہے. میرے اس عمل سے میرا اللہ خوش ہے کہ نہیں, میرے اس قول سے, میری ان باتوں سے اللہ خوش ہے کہ نہیں, میرے یہ صدقہ نکالنے سے, میرے یہ آہوزاری سے, نماز پڑھنے سے, زکات دینے سے اللہ خوش ہے کہ نہیں, یہ سارے کام وہ دیکھتا رہتا ہے, اپنی بندگی کے نوک پلک درست کرتا رہتا ہے. تو میرے دوستوں یہی تو بس, اگر یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے تو سمجھے کہ بس پھر ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزر جائے گی. ہے صبر کر کے, ہمت کر کے, صبر کر کے اللہ کو راضی کریں. علامہ عروسی شیخ محمود بغلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صدیقین کا درجہ حاصل ہوگا. صبر کیا چیز ہے؟ الصبر فی الاطاعت. صبر تین قسم کے صبر ہیں, اطاعت میں صبر کرنا, طاعت میں نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات فرض ہے زکات ادا کرنا, حج فرض ہے حج ادا کرنا, دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی صبر کر کے ان اطاعت پہ وہ جمع رہتا ہے. جیسے سنتوں پہ عمل کرنا, پاجامہ پہننا ہے دائیں پاؤں پہلے پہننا, آستین پہلے دائیں پہننا, جوتا پہننا پہلے دایاں پہننا, پہننا تو ہے یہ لیکن دل نہیں چاہ رہا, لیکن صبر کرتا ہے, اطاعت کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنتوں پہ عمل کرتا ہے, دل نہیں چاہتا لیکن صبر کر کے اطاعت بجا لاتا ہے. میرے اللہ اس سے خوش ہوں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہو جائے میرے سے تو کتنا بڑا اجر ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. ایک سنت آپ نے زندہ کر لی ایسے زمانے میں کہ جب سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, سنت دفن کی جا رہی ہے, تو ایک سنت زندہ کر لی آپ نے تو اس کے بدلے میں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اب بتائیں دن میں کتنی سنتوں پہ اگر ہم عمل کریں گے. بھائی پاجامہ تو ہم پہنتے ہیں, ہے نا, جوتے پہنتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں, بیت الخلا بھی جائے انسان جاتا ہے, کھانا بھی کھاتے ہیں, تو کھانے کی سنتیں سیکھیں, بیت الخلا جانے کی سنتیں سیکھیں, مسجد میں جاتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, داخل ہوتے ہیں, اور یہ ساری سنتیں ہیں. اگر جب ایک ایک سنتوں پہ ہم عمل کریں گے تو دن میں کتنی سنتوں پہ عمل ہو جائے گا, اور پھر کتنی یاد آئے گی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے, اور جب شروع کرتے تھے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے تھے, سبحان اللہ, ہر ادا آپ کو یاد آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تھے تو پہلے دایاں پاؤں سے پہنتے تھے, جب اتارتے تھے تو بائیں پاؤں سے اتارتے تھے, جب گھر داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے, مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے, گھر والوں کو سلام کرتے تھے, سلام میں پہل فرماتے تھے. آج ہم انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا ہمیں سلام کرے پھر ہم اس کو سلام کریں گے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الباب یو بالسلام بر یو من الکبر, ابتدا کرنے والا سلام کا وہ تو تکبر سے بری ہے. تو دیکھیں سرٹیفکیٹ مل رہا ہے ایسے شخص کو بری تکبر, تکبر سے برات کا. تو یہ ساری سنتیں میرے دوستو, ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی ہر وقت ہر لمحے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی دل میں, جو عاشق ہوتا ہے تو وہ تو اس کو تو بہانا چاہیے کہ کس طرح سے میں اپنے محبوب کو یاد کروں, میں ان کی اداؤں کو دیکھ کے یاد کرتا ہے. اب جیسے ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ انتقال ہو گیا, لیکن آپ پیارے شیخ کی ایک ایک ادا یاد آتی ہے تو بس دل تڑپ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ادائیں یاد آئیں گی میرے دوستوں سنتوں پہ عمل کریں گے تو کیا محبت پیدا ہوگی, اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہمیں مل جائے گی. جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ میرے محبوب کی ادائیں بندگی اپنا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آئے گا, چلو اس کو بھی ہم اپنی دوست نہ لیتے ہیں. ہمارے محبوب کی ادائیں اپنا رہا ہے, اس پہ عمل کر رہا ہے, سنتیں جو ہیں وہ اس پہ عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئے گی. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ایک بوڑھی تھی 70-80 سال کی, تو ایک لڑکا جوان جا رہا تھا, اس نے بوڑھیا نے اس کو بلایا, بہت بوڑھیا تھی وہ, بلا کے گھر میں سخت گرمی تھی, اس کو ٹھنڈا پانی پلایا, شربت پلایا, تو اس نے پوچھا کہ اماں اتنا اکرام میرا کیوں کیا آپ نے. اس نے کہا کہ بیٹا اصل بات یہ ہے کہ میرا بھی ایک بیٹا ہے, اس کی شکل تمہارے سے بہت ملتی ہے لیکن وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے, لیکن جب تجھے میں نے دیکھا تو مجھے میرا بیٹا یاد آ گیا, تو اس جوش محبت کی وجہ سے میرا دل چاہا کہ میں تمہارا اکرام کر دوں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ جائیں گے, سنتوں کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئے گی کہ میرے محبوب کی ادائیں بنا رہا ہے, اپنا رہا ہے اور میرے محبوب کی شکل میں آ رہا ہے, جہاں اس کو بھی ہم اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. یہی راز فتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ان کنتم تحبون اللہ, تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی علامت کیا ہونی چاہیے, فتبعونی میری اتباع کرو. تو جس کو دیکھو کہ سنتوں کی اتباع کر رہا ہے, سنت کے طریقے سے تبلیغ کر رہا ہے, سنت کے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے, تو ہمیں حکم ہے کہ اس کی اتباع کریں. اتبع واتبع سبیل من اناب الی, ایسے لوگوں کی اتباع کریں کہ جو ہمارے طرف رجوع کرتے ہیں. اگر وہ ٹی وی پہ آتے ہیں ہے نا, یوٹیوب چینلز پہ آتے ہیں تو یہ سنت کا طریقہ تو نہیں ہے نا. اب وہ مرد ہے, وہ بیان کر رہا ہے کتنی عورتیں اس کو دیکھ رہی ہیں, کتنی عورتیں زانی بن رہی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے زنا لائیں گے النظر, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, دونوں پہ لعنت فرمائی ہے, جو دیکھنے والا بھی جو اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں. اب دیکھیں وہاں عورت آ رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں مرد, اور مرد آ رہے ہیں اس کو عورتیں دیکھ رہی ہیں, تو یہ کیا زنا کر کے آنکھوں کا دین کیا سیکھے گا انسان. اس لیے اگر مرد کا بھی بیان ہوتا ہے تو ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ پردے کے پیچھے رہ کر بیان فرماتے تھے. بالکل قناعت ایسی ہو کہ بالکل کوئی قسم کا واسطہ نہ ہو, بالکل پوری پورا پردہ ہو, اور ایک طرف مردوں کا انتظام ہو, ایک طرف عورتوں کا انتظام ہو, کوئی وہاں پہ پروجیکٹر نہ ہو, کوئی ویڈیو نہ ہو, کچھ نہ ہو. اصل چیز ہے سننا, کان سے سن کر صحابیات بنی تھی صحابیات. یہ سنت صحابیات ہیں, یہ نہیں کہ کسی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہو, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو دیکھا ہو تو وہ صحابی بن گئی, صحابیہ بن گئی ہو, ایسے نہیں ہے. عورتیں صحابیات بنی تھی کان کے ذریعے سے, کان کے ذریعے تھے, اور جو صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا, ایمان کے حالت میں صحابی تھے, یا صحابی نے ایمان کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھ لیا تو وہ بھی ایمان کے حالت میں صحابی بن گئے. اگر تو اس نے نہیں دیکھا نبی کو, لیکن نبی نے دیکھ لیا اس کو, جیسے کہ وہ صحابی نابینا صحابی تھے, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نابینا تھے, لیکن نبی نے ان کو دیکھ لیا تو وہ صحابی بن گئے. تو جب صحابیات جو ہے وہ کان کے ذریعے سے صحابیات بنی تھی, دیکھنے سے نہیں بنی تھی. تو آج ہم جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ مقرر صاحب کو کون مقرر تقریر کر رہا ہے, ہمیں دین کیسے حاصل ہوگا میرے دوستوں. اللہ کی نافرمانی کر کے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں, چاہے وہ کتنا ہی بڑا مقرر کیوں نہ ہو, ایسے شعلہ دار بیان کرتا ہو اور ایسے ایسے علوم بیان کر رہا ہو, لیکن اگر وہ سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے, اس کی اتباع مت کریں, گمراہ ہے, آپ کو بھی گمراہ کر دے گا وہ. اگر ہوا میں اڑتا ہو رات دن ترک سنت کرے جو شیطان ہن, رات دن ہوا میں اڑتا ہو لیکن اگر سنتوں پہ عمل نہیں ہے تو یہ تو شیطان ہے, شیطان ہے وہ. اس لیے ایسے لوگوں کی اتباع نہیں کرنی چاہیے. ہمیں حکم ہے ایسے لوگوں کی اتباع کرے جو کہ من ارادہ الہی, جو ہماری طرف ارادت اختیار کرتے ہیں, ہماری طرف رجوع کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, جن کے اندر اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی سمجھ عطا فرمائے, ہمیں محبت عطا فرمائے. تو میرے دوستو, سنتوں کی زندگی اپنانے کی پوری پوری کوشش کریں ہم لوگ. ہمارا لباس سنت جیسا لباس ہونا چاہیے. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ڈپٹی کلیکٹر تھے, لیکن ایک مرتبہ جب ان کے بڑے آفیسر نے ان کو بلایا اور ڈپٹی کلیکٹر بھی آئے, تو سب نے تھری پیس سوٹ پہنا ہوا تھا, ہے نا, ٹائی اور بوٹ اور شوٹ اور جو کیا کیا پتلون پہنی ہوئی تھی, سب آئے اس کے پاس. خواجہ صاحب کیونکہ صحبت یافتہ تھے, اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے, انہوں نے تربیت کی ہوئی تھی. میں اس سے ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں, ہم دنیا کما سکتے ہیں. اگر کوئی شخص دنیا کماتا ہے لیکن حکومت کا باغی بن جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی مزیدار نہیں رہتی اس کی. ہم دنیا کمائیں لیکن اللہ کی بغاوت کر کے نہ کمائیں, اللہ کو ناراض کر کے دنیا نہ کمائیں, ورنہ ہماری وہ حلال دنیا بھی تخت بن جائے گی, کیونکہ اللہ ناراض ہے ہم سے. اس لیے شریعت نے جتنے بھی جواز کے راستے کھولے ہیں, اب علماء سے پوچھ کر کاروبار کریں, ان حدود کے اندر رہ کر, ان حدود کے اندر رہ کر ہم کاروبار کریں, ان حدود کے اندر رہ کر ہم جو اپنے ایونٹس ہیں ان کو سیلیبریٹ کریں. جو شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے ان ایونٹس کو ہم سیلیبریٹ کریں. اپنی خواہش اور اپنی مرضی اور دیکھا دیکھی سے یہ چیزیں جو ہے اختیار نہ کریں, ورنہ اس کا وبال آئے گا, ہمارے اوپر بھی آئے گا, ہماری اولاد پہ بھی آئے گا, ہماری نسلوں پہ بھی آئے گا. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو دیکھا کہ ماشاءاللہ پورا کرتا شرعی لباس, تخنا کھلا ہوا, سر پہ ٹوپی, اور ماشاءاللہ مستانہ چال سے چلے آ رہے. تو جو ان کے بڑے آفیسر تھے, آج سب ڈپٹی کلیکٹر وہاں کھڑے ہیں. جیسے خواجہ صاحب پہنچے, جلدی سے اس نے کہا اپنے منشی کو کہ جلدی سے کرسی لے کے آئے ان کے لیے. تو خواجہ صاحب کے لیے کرسی منگوائی گئی, حالانکہ ان کا کوئی بڑا عہدہ نہیں تھا, ان کا وہی عہدہ تھا جو وہاں دوسرے وہ ڈپٹی کلیکٹر کھڑے ہوئے تھے, لیکن ان کے لیے کرسی منگوائی گئی اور ان کے لیے کرسی نہ منگوائی گئی. خواجہ صاحب چلے گئے. بعد میں جو آفسر بڑا تھا اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کرسی نہیں منگوائی اور اس کے لیے کرسی منگوائی ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس شخص کے اندر ایسا جلال, ایسا روب تھا جیسے مغلیہ بادشاہ کے اندر ہوتا تھا. اس کا لباس ویسا تھا, اس کے لباس کے اندر کا روب مجھے محسوس ہوا کہ یہ شخص کتنا ہی وفادار ہے اپنے دین کا, کہ اپنے دین کا لباس نہیں چھوڑا تو پھر ہمارے ساتھ بھی کیسی وفاداری رکھے گا یہ, اور تم لوگوں نے تو سب کو چھوڑ دیا. تو میں اس کی وفاداری پہ یہ کام کر رہا ہوں. یہ شخص تھا وہ چور تھا, تو عجیب بات, یہ شخص چور تھا تو پکڑا گیا, پھر اس کو سزا موت ہوئی. جب اس کو لٹکانے لگے تو ایک شخص تھا, اس کے جا کے اس نے چور کے پاؤں چومے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے چور کے پاؤں کیوں چومے؟ کہا کہ میں اس کے پاؤں نہیں چومے, میں نے اس کی استقامت کو چوما ہے. کہ یہ شخص نے چوری نہیں کی چھوڑی, اپنی پوری زندگی چوری کرتا رہا لیکن چوری نہیں چھوڑی, آج یہاں تک کہ آج اس کو سزا موت ہو رہی ہے. کیا اس کو استقامت تھی اس کے اندر. ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اگر گناہ نہ کرنے سے اگر ہمیں موت بھی آ جاتی ہے میرے دوستوں, تو استقامت کے ساتھ لگے رہیں, جمے رہیں, گناہ نہیں کریں. موت آ جاتی ہے تو موت کو لبے کہیں گے, اللہ کو ہم ناراض نہیں کریں گے. ایسی ہمت پیدا ہونی چاہیے. معاشرے کا ڈر ہے, کیا ڈر ہے دوستو, بیوی ناراض ہوتی ہے ہو, معاشرہ ناراض ہوتا ہے ہو, باس ناراض ہوتا ہے ہو, ہمارے گھر والے ناراض ہوتے ہیں ہو, بیوی شوہر ناراض ہوتا ہے ہو, شریف پردہ کرنا ہے کروں گی میں, برقع پہنوں گی میں, ارے ہوتے ناراض ہونے دو, لیکن ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. ساری دنیا ناراض ہو جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی, ہمیں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. سارے جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے, اب اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. آج ہم سارے معاشرے کی فکر کرتے ہیں, ان کی خوشی کی فکر رہتی ہے کہ میرا باس خوش ہو جائے, اور ہماری اللہ تعالیٰ معاف کرے ہماری ماں بہن بیٹیاں جو ایسے معاشرے میں باہر نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے, تو باس کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسی ادائیں اختیار کرتی ہیں, ایسے ایسے لباس پہنتی ہیں, اور اگر ہو سکے کچھ بھی نہ پوچھے ان کا تو ہماری جو ہماری ماسیاں ہوتی ہیں کیسے لباس کیسے مٹک مٹک کے چلتی ہیں, کیسی بے حیائی ہے, کیسے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, سمجھ عطا فرمائے. میرے دوستوں, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مسلمان اور ایمان والے کے لیے نہیں ہیں. ایمان والا تو آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے, دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا. ایمان والا آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے, دنیا کے عیش عشرت کے لیے پیدا نہیں ہوا, وہ تو جنت کے عیش عشرت کے لیے پیدا ہوا ہے. دنیا دار کفار تو دنیا کے عیش عشرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, مومن بندہ جنت کے عیش عشرت کے لیے پیدا ہوا ہے. دنیا تو ہمارے لیے جیل خانہ ہے, ہم یہاں اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے. ہم اپنی کوئی بھی یعنی جو چیزیں ہم چاہتے ہیں پوری ہو جائیں تو ایسا ناممکن ہے. اگر ہماری یہ خواہش سب پوری ہو جائے تو دوستو محبت کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی پھر, کیونکہ محبت کی تکمیل تب ہوتی ہے جب ہماری خواہش پوری نہ ہو اللہ کی خواہش پوری ہو. اللہ کی خواہش پوری ہو تو پھر محبت کی تکمیل ہو جاتی ہے, کیونکہ مقصد دنیا میں آنا اللہ کو خواہش پوری کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ یہ سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے تو سمجھے کہ بس ہمارا بیڑا پار ہو گیا, ہمارا بیڑا پار ہو گیا, ہماری کشتی جو ہے وہ ساحل تک پہنچ گئی عافیت کے ساتھ. اس کشتی کا چلانے والا اور اس کو لے جانے والا ہمارے مولا, اس کشتی میں ہم سوار ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہماری اس کشتی کو پار لگا دے اور دنیا سے ہم جائیں اس حالت میں کہ ہم سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ اللہ کی ولایت کا اعلیٰ مقام لے کر دنیا سے جائیں. اولیاء صدیقین, اللہ ہم سب کو ان جیسے اخلاق کردار عطا فرما دے, گناہوں سے نفرت شدیدہ ہمارے دل میں پیدا فرما دے, اور ہمت کر کے میرے دوستوں ایک تو شیخ نے ذکر بتایا ہے اس میں ناغا مت کریں, ذکر کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں, اللہ کا نام لیں, درد بھرے دل سے اللہ کا نام لیں. ارے جب کینسر ہو جاتا ہے تو کیسی آہیں نکلتی ہیں, ٹی بی ہو جاتا ہے کیسے دل سے آہ نکلتی ہے. جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھسپھسا ذکر کرتے ہیں, آہ کیوں نکلتی. اگر ہماری آہ میں اثر ہوتا تو ہمارا محبوب ضرور ہمارے پاس آتا. ہماری آہ میں اثر نہیں ہے, آج ہم ذکر کرتے ہیں پھسپھسا ذکر کرتے ہیں اور وہ بھی جلدی جلدی ذکر کر لیا. عام طور جو ہے وہ عام لوگ جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بس یہ کر لیا ختم. پھر ہم کو دیکھا نماز کے بعد اتنی تیز رفتاری سبحان اللہ 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 رکھے, اور پتہ نہیں کس طرح سے ذکر پورا کرتے ہیں, اور ادھر ادھر دیکھ بھی رہے ہیں اور بس ان کی زبان چل رہی ہے اور یہ گنتی چل رہی ہے بس. دوستوں یہ ذکر ہے, یہ محبت کے خلاف ہے, محبت کی تقاضے اور محبت آداب محبت نہیں ہے یہ. اس اللہ کے ساتھ جب نام تعلق ہو جائے گا تو آپ جب ایک دفعہ بھی اللہ کہیں گے درد بھرے دل سے تو کیا مزہ آئے گا میرے دوستو. ایک اللہ میں ایسا مزہ آئے گا لگے گا کہ پورا جہاں جو ہے قلدم ہو گیا ہے. جب سورج نکلتا ہے چاند تو ستارے نظر نہیں آتے, جب مہر نما ہوا تو سب چھپ گئے تارے, وہ ہمیں بڑی مرزم میں تنہا نظر آئے. چاند نکلے سورج نکلتا ہے تو چاند اور ستارے سب چھپ جاتے ہیں, اللہ کی محبت کا جب سورج دل میں طلوع ہوگا تو یہ مخلوق نظر نہیں آئے گی. مخلوق رہے گی, برائے نام ہوگی, حقوق ادا کریں گے, بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کریں گے, کاروبار بھی کریں گے, لیکن یہ سب چیزیں کل عدم ہو جائیں گی اللہ کے جلووں کے سامنے, اللہ کے محبت کے سامنے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ عارف رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ عارفین جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کے عرش اعظم کا طواف کرتے رہتے ہیں, ہر وقت وہ اپنے محبوب کے ساتھ لگے رہتے ہیں. سیر زاہد جو ظاہر ہوتے ہیں ان کو تو کبھی کبھار یہ عبادت میں مزہ آتا ہے، لیکن جو عارفین ہوتے ہیں ہر وقت تو اپنے یار کے ساتھ، شاہ کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، ان کی روح ہر وقت اللہ کے ساتھ لگی رہتی ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے، ہمارے قلب و جان کو اپنی ذات کے ساتھ اتنا چپکا لے، اتنا چپکا لے، اتنا چپکا لے کہ کوئی چیز ہمیں اللہ سے جدا نہ کر سکے. یار ہمت کر کے، ہمت کرو میرے دوستوں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر، پھر آپ دیکھیں زندگی میں کیا مزہ آتا ہے. آپ کے کپڑے اتنے گندے، میلے، کچلے، بدبودار ہیں، اس میں خوشبو لگانے کا کیا مزہ آئے گا آپ کو. آپ اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، پھر خوشبو لگائیں، پھر مست کر دیں گے، مست ہوں گے، مست کریں گے، جہاں بھی جائیں گے، جہاں بھی گزر جائیں گے، خوشبو آپ کی مست کر دے گی. لیکن میلے کچلے گندے کپڑوں پہ خوشبو لگائیں گے تو آپ خود بھی مست نہیں ہوں گے، جو سونگے گا آپ کو وہ بھی تھوتھو کرے گا، بڑی بدبو آ رہی ہے. تو دین کے، اللہ کے نام کا اگر صحیح مزہ لینا ہے، سچی توبہ کر کے، گناہوں کو چھوڑ کر، پھر آپ سجدہ کریں، پھر آپ سجدہ کریں. ایک سجدہ ایسے لگے گا کہ سر زمین، سر سجدے میں رکھ دوں تو زمین کو آسماں کر دوں، سر سجدے میں رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں، سر سجدے میں رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں. یہ ایک سجدے کا ایسا مزہ آئے گا. حضرت حافظ شیرازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں اللہ کی یاد میں مست ہوتا ہوں، اللہ کے نام میں مست ہوتا ہوں، تو دوستو سلطنت کے عوض میں یہ مزے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ حکم دوستو، ملک اگر تم میرے قدموں میں لا کے ڈال دو، کہو کہ مزہ ہمیں دے دو، میں تو نہ لوں بھائی اس کو، ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے پر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. اللہ اپنی رحمت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی الامی ورحمتک یا ارحم الراحمین.